फूलों सी मुस्कुराती हो शोभा, याद नबी से चैन पाती हो सुबह, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ثواب کے لیے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے آئیے نعت شریف کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
صلی علی نبی علی کو اپنی طلب سے سوا چاہیے یا زندگی کا گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے عجب بندہ
کے حسن کامل کا
ہنس دیکھے لتے تارے مراحل سے غلامان محمد ہے نہیں بھٹکے
سبحان اللہ ماشاءاللہ کلام آپ سن چکے ہیں اور تلاوت بھی سماعت فرما چکے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. آپ ایک عظیم محدث ہیں اور ایک زبردست فقیہ ہیں. ان کا مزید تعارف آئیے عدنان بھائی سنتے ہیں. یہ عدنان بھائی,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہے. جیسے فقہ کے اندر ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہیں, ان کی تقلید کرتے ہیں کہ آپ امام ہیں فقہ کے, اسی طرح مشہور و معروف جو فقہ کے چار ائمہ ہیں, چار امام ہیں, ان میں سے ایک حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ بھی ہے. تو اس سے آپ کی عظمت اور رفعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں, آپ کے مقلدین ہیں. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی کنیت جو ہے وہ ہے ابو عبداللہ, ابو عبداللہ کنیت ہے. آپ کا مشہور لقب جو ہے وہ امام دار الہجرہ, دار ہجرت کے امام, یعنی مدینہ طیبہ کے آپ مشہور ترین ائمہ میں سے ہیں. اور واقعی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث مبارکہ جن سے علماء اور محدثین کرام نے آپ کی ذات مراد لی ہے, اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر فرمایا, فرمایا کہ لوگ اپنی اونٹوں اپنی سواریوں کے جگر پگلا دیں گے, یعنی بہت سفر کریں گے, باوجود اس کے عالم مدینہ سے بڑا عالم نہیں پائیں گے. اور اس سے علماء و محدثین کرام نے لکھا کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی کی ذات مبارکہ ہے. دیگر اور کے بارے میں بھی بعض اقوال ملتے ہیں, لیکن مشہور جو معروف قول ہے وہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی کے متعلق ہے. آپ کے والد گرامی کا نام انس ہے اور دادا کا نام مالک ہے, انس بن مالک, مالک بن انس بن مالک, مالک. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا تعلق مشہور شاہی خاندان حمیر, وہ جو طبع حمیری بادشاہ تھا اس کی ایک شاخ ہے اصبح, اس سے آپ کا تعلق تھا. خالص عرب تھے. بعض لوگ, بعض سیرت نگاروں نے آپ کی جو ہے وہ اس طرح کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد جو تھے وہ غلام تھے اور پھر آزاد ہوئے, لیکن ایسا نہیں ہے, شاہی خاندان سے آپ کا تعلق تھا. ہاں حلیف رہے ہیں, تو اس حوالے سے بعض سیرت نگاروں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی, چونکہ آپ کی ولادت مبارکہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی, اور یہ وہ دور تھا وہ زمانہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے شاگرد حضرات تابعین عظام جو ہے وہ اپنے علم اور فضل کے ذریعے لوگوں کو سیراب کر رہے تھے. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں آپ نے تحصیل علم یعنی علم دین کا حاصل کرنا, علم حاصل کرنا یہی مدینہ طیبہ سے آپ نے شروع فرمایا. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی کے جو دادا جان ہیں مالک بن ابو عامر, یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور سیاہ کے روات میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے, یعنی سیاہ ستہ جو احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں ان کے روات میں آپ کا ذکر ہے. آپ کے والد صاحب بھی عالم دین تھے. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے جو علم دین کی فقہ کو جو سیکھنے کی ابتدا جو فرمائی نا, وہ آپ نے حضرت ربیعۃ الرائے رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمائی تھی, اور یہ جلیل القدر امام ہے. اللہ پاک نے ان کو بڑا علم اور عرفان عطا فرمایا تھا. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت نافع بن عبد الرحمن سے قراءت کے اندر جو ہے وہ آپ نے علم حاصل کیا. تو یوں آپ علم قراءت میں بھی زبردست جو ہے وہ مہارت رکھا کرتے تھے. اور فقہ اور حدیث کے لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام مولا ابن عمر جو حضرت نافع رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں ان سے آپ نے علم دین حاصل کیا, اور 12 سال تک آپ نے ان سے اکتساب فیض فرمایا، علم دین حاصل کیا، اور پھر ان کے علاوہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے کثیر علماء اور مجتہدین اور دیگر جو ائمہ تھے احادیث مبارکہ کے شیوخ، ان سے علم دین حاصل کیا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی جو مشہور کتاب ہے مؤتہ امام مالک جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ نے 95 جو ہے شیوخ، یعنی اساتذہ کہہ لیں ان کو آسانی کے لیے، 95 اساتذہ کرام وہ ہیں جن سے آپ نے مؤتہ میں احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں. تو اس زمانے میں کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ مختلف علماء کے پاس جا کر، مختلف محدثین کرام کے پاس جا کر، مختلف ائمہ کے پاس جا کر ان سے احادیث مبارکہ لی جاتی تھی، اور پھر جو ہے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا جاتا یا اپنے شاگردوں کے درمیان بیان کیا جاتا تھا. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کو، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے کہ جن لوگوں سے دین کی بڑی خدمت لینا مقصود ہوتا ہے تو پھر انہیں صلاحیتیں بھی اللہ پاک ویسی عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ اتنے بڑے امام ہیں، فقہ اور حدیث میں آپ کا ایک بڑا جو ہے نام ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا نام آتا ہے نا، تو عشق رسول یوں کہہ لیں کہ ساتھ ہی ان کا عشق رسول بھی بندے کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے جو ان کی ذات سے واقف ہے، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی حدیث مبارکہ سے، آپ کے فرامین سے کس قدر جو ہے والہانہ پیار، محبت، الفت، ادب، احترام فرمایا کرتے تھے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا خاصہ ہے. آپ کو اللہ پاک نے بے مثال قوت حافظہ عطا فرمایا.
کیا بات!
آپ ارشاد فرماتے کہ میں مختلف ائمہ کے پاس، اساتذہ کے پاس جاتا، اور ایک ایک وقت میں کسی سے 50، کسی سے 60, 70, 80, 90, 100 تک احادیث مبارکہ سنتا تھا، اور فرماتے ایک وقت میں سنی ہوئی، یہ ایک بار کی سنی ہوئی احادیث مبارکہ ایسی یاد ہو جایا کرتی تھی کہ پھر کبھی ان میں اختلاف واقع نہیں ہوا کرتا.
کیا بات!
یہ امام، اور فرماتے خود کہ جس چیز کو میں نے حفظ کر لیا نا، جس چیز کو میں نے یاد کر لیا، پھر وہ ساری زندگی مجھے بھولا نہیں کرتی.
کیا بات!
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسا جو ہے وہ علم دین میں ادراک عطا کیا تھا، اور عشق رسول کی وہ دولت عطا کی تھی کہ جو آپ کی ذات کے لیے استعارہ اور کنایہ کی حیثیت رکھتا ہے.
سبحان اللہ! بلکہ آپ اس کو استعارہ فرما رہے ہیں، یہ بات بھی جو ہے وہ بالکل ریلیونٹ ہے. آپ نے اپنی زندگی کا انداز ہی ایسا بنایا کہ آپ کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ آپ کی پہچان بن گئی.
بالکل!
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، یہ آپ کی کیا بن گئی؟
پہچان
بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، یہ کیا بن گیا؟ آپ کی پہچان بن گیا. ایسے انداز میں آپ نے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، اور یقیناً یہ انداز یہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کی مبارک زندگی سے لیا ہوا ہی انداز ہے. پیارے وسیم بھائی،
جی ہاں سلمان بھائی، بالکل. یہ سمجھ لیں کہ کسی کی خوش نصیبی اور خوش بختی ہوتی ہے
جی
کہ اس کی پہچان نیک اعمال سے اور اچھے القابات سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو نصیب فرمایا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ بہت سارے لوگ مشہور و معروف گزرے ہیں
جی،
لیکن وہ ان کی کسی فیلڈ کا، کسی کام کا نام لیا جائے نا، تو کئی ایسے بھی ہیں کہ جو اچھے القابات سے نہیں پہچانے جاتے.
صحیح!
یعنی اگر ان کا نام لیا جائے تو وہ ایک ظالم، ایک جابر، ایک سخت مزاج، ایک خطرناک قسم کی شخصیت جو ہے نا وہ تصور میں آ جاتی ہے.
اس سے یہ تو بہت مطلب یہ بھی کیٹیگری ہے، اس کے ساتھ اور بھی ہے، بد اخلاق، بد کردار، بد زبان.
جی،
کچھ لوگوں کی اس طرح کی بھی پہچان بنی ہوئی ہوتی.
بات وہی ہے نا کہ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم نے تو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے.
کیا بات!
سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح فرمایا سلمان بھائی آپ نے کہ آپ کی ذات مبارکہ کا نام جیسے ہی آتا ہے نا تو ایک مضمون جو ذہن میں، ایک پکچر جو ذہن میں آتی ہے نا، وہ عاشق رسول کی آتی ہے. یہ آپ کی خوش نصیبی اور یہ آپ ہی کا حصہ تھا. آپ کے عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے زبردست عاشق رسول تھے کہ آپ مدینہ منورہ میں کبھی بھی آپ نے کسی جانور پہ سواری نہیں کی.
اللہ اکبر!
عشق اور ادب کی وجہ سے.
کیا بات!
ادب کا لحاظ یہ تھا کہ میں سواری نہ کروں، اور حدیث پاک کا آپ کا انداز یہ تھا، حدیث پاک سا... کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ ایک چیز ہے کہ انسان کو تب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، یہ ہم عموماً مبلغین سے سنتے بھی ہیں اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی
ہے.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے, اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی, صحابہ کرام سے محبت ہوگی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے محبت ہوگی انسان کو. آپ کا انداز یہ تھا کہ جب آپ حدیث مبارکہ بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ حضور حدیث پاک بیان کریں, تو آپ باقاعدہ طور پر حدیث پاک ایسے نارملی بیٹھ کر بیان نہیں کر دیا کرتے تھے, بلکہ اس کے لیے باقاعدہ امام مالک رحمت اللہ تعالی غسل فرماتے ہیں. غسل فرمانے کے بعد آپ کے لیے ایک مسند بچھائی جاتی, اس مسند پر آگ پانے سے پہلے آپ ایک بہترین لباس زیب تن فرماتے, اور لباس زیب تن فرما کر وہاں پہ باقاعدہ خوشبوؤں بھرا ماحول بنایا جاتا, خوشبوئیں سلگائی جاتی, اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بیان کرتا. اور انداز یہ ہوا کرتا تھا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ جب تک آپ حدیث پاک بیان فرما رہے ہوتے تھے اس وقت تک آپ اپنے آپ کو جنبش بھی نہیں دیا کرتے تھے. یعنی یہ کمال کا ادب ہے نا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک بیان فرما رہے تھے کہ آپ کے چہرہ مبارکہ کو تب لوگوں نے سامعین نے دیکھا تو اس کی کیفیت چینج ہو رہی تھی.
صحیح.
کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا چہرے کا رنگ پیلا سا ہو گیا.
صحیح.
ایسی کیفیت. تو پریشان ہوئے لوگ کہ حضرت کو ہوا کیا ہے. جب درس حدیث ختم ہوا تو کسی نے کہا کہ حضور ہم آپ کی کیفیت کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تب میں کھڑا ہوا ہوں تو میرے پاؤں پر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے لگا کہ میرے بچھو نے ڈنک مارا ہے, لیکن حدیث پاک کے ادب کی وجہ سے میں کھڑا نہ ہوا, بچھو نے 16 مرتبہ آپ کو ڈنک مارا. 16 مرتبہ ڈنک مارنے کے باوجود امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کے ادب کی وجہ سے اپنے آپ کو جنبش نہیں دی.
اللہ,
یہ عشق والوں کا, یہ محبت والوں کا انداز ہوتا ہے. سلمان بھائی, اس بات سے مجھے ہم سب کو ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم بھی بہت ساری محافل میں جاتے ہیں اور ہمارے ہاں تو حدیث پاک ظاہر ہے کہ سننے سنانے کا ایک معمول ہوتا ہے, محافل کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی جاتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو کس طرح لیتے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ میں حدیث رسول بیان ہو رہی ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں یوں کر کے, میں بیٹھا ہوا ہوں یوں کر کے, یعنی میرے ایک کیفیت ہی نہیں ہے میری. امام مالک رحمت اللہ تعالی کی سیرت سے درس ملتا ہے کہ جب سرکار کی حدیث سنی جائے نا,
صحیح,
تو اس وقت اپنے آپ کو ادب سے جھکا لیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ماریہ سے سوال ہوا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے وقت ادب کا انداز اپنانا, تعظیم کا انداز اپنانا, تو اس کی کیفیت کیسے ہو. بعض اوقات انسان اپنے نارمل روٹین میں ہوتا ہے
جی.
تو آپ نے اس طرف توجہ دیا, آپ نے فرمایا تکلفن ایسا کیجیے.
صحیح.
ابتدان تکلفن ایسا کیجیے, یعنی اپنے آپ کو جھکا کر بیٹھیں, اپنے اوپر تکلف کریں. فرمایا تب ایسے کریں گے تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے وقت ادب کرنے کی آپ کی عادت بن جائے گی.
واہ واہ.
تو ہمیں تب بھی محافل میں شرکت ہو, کہیں پر حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کی جا رہی ہے تو ادب اور تعظیم کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں پہ شرکت کرنی چاہیے.
بات بڑی پیاری بات ہے. اور یہاں تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے جو ایک دفعہ الفاظ فرمائے کہ آپ کو کہا گیا حضور آپ یہ گھوڑے ہیں ان کو قبول فرمائے, فرمایا کہ میں اس زمین کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے کیسے رون دوں کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک جو ہے وہ لگائے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عشق کی کیفیت ہے خالد بھائی. یہ ایک عشق کی جو کیفیت ہے, اور جو عشق ہے یہ پھر انسان کی آگے جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتا ہے. عشق بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ علم مقترن ہو اور بندے پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت بھی ہو اور پھر تربیت فرمانے والے حضرات تابعین کرام ہوں کہ جن کے قول کو, فعل کو اور تقریر کو بھی حدیث جو ہے وہ کہا گیا ہے, حدیث مکتوع جو ہے وہ کہا جاتا ہے, تو پھر اس کی بھی اپنی ہی بات ہوگی.
بالکل جی, کہا گیا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی
جی,
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی.
واہ.
جو شاید شہنشاہوں پر بھی آیا نہ ہو
جی,
مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق وہ چیزیں سکھا دیتا ہے, اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پھر انسان وہ انداز اختیار کرتا ہے. جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا علم ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بندہ جانتا ہے, اور پھر جس طرح آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ عمل ہو اور پھر مقترن بالعلم ہو, تو علم, عشق, عمل, جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کو یقیناً ایک کامل بناتی ہیں اور اپنے محبوب سے بہت زیادہ اس کے طریقے پر چلنے والا بناتی ہیں، اس کی اداؤں پر مٹنے والا بناتی ہیں.
واہ واہ.
اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کا مزاج اور ان کا انداز دیکھتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں. جب امام مالک کی بات کی جاتی ہے تو تبع تابعین میں سے آپ ہیں اور تابعین سے سیکھ رہے ہیں، تو گویا یہ زمانہ کتنا قریب ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، اور یہ براہ راست گویا ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے صحابہ کو حضور کی تعظیم کرتے دیکھا، صحابہ کے محبت کے حلقے دیکھے، صحابہ کے درس کے، صحابہ کے حدیث بیان کرنے کے طریقوں کو دیکھا اور اس محبت کو دیکھا کہ جس محبت سے یہ نام لیا کرتے تھے، اور پھر گویا بہت ہی قریب ترین واسطے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عشق مصطفیٰ نصیب ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں امام مالک کی بات ہو رہی ہے اور حدیث شریف کی بات ہو رہی ہے، میں یہاں ایک اور بھی وضاحت کر دوں.
سبحان اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، حضور کی مبارک گفتگو، حضور کے مبارک عمل، حضور کے فعل اور حضور کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ مقدمۃ الشیخ کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. تقریر کا معنی یہ ہے، تقریر کا معنی یہ نہیں جیسے ایک بندہ کھڑا بیان کر رہا ہے تقریر کر رہا ہے، یہاں پر تقریر کا وہ معنی نہیں ہے. یہاں تقریر کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ کیا ہو یا اس پر ناگواری کا اظہار نہ کیا ہو، تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حضور کی تقریر جو ہے وہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسے تقریر کہتے ہیں، اس عمل کو. تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث، حدیث مرفوع. تو یہ میں نے کہا چلیں ذکر ہو رہا ہے تو اس کا بھی تھوڑا نان بیان جو ہے وہ کر دیا جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی تعظیم کے، حضور کی حدیث مبارک کی تعظیم کے جو انداز اختیار کیے، یہ بھی ایک قابل غور ہے. آپ کا یہ جس طرح وسیم بھائی نے فرمایا کہ مہنگا لباس پہننا، اچھا زبردست لباس پہننا، یہ کس لیے تھا؟ تعظیم حدیث رسول کے لیے.
جی
کبھی بات ہے، لیکن چونکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات ہے تو اس کی تعظیم کے لیے یہ اہتمام کیا. ہمیں بھی اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے.
بالکل.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا بندہ اہتمام یوں کر لے کہ باوضو طریقے سے پڑھ لے. باوضو کر کے پڑھے گا تو اس کی برکت میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. خوشبو لگا کے پڑھے گا تو اس کی برکت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. جتنا اہتمام کرے گا، جتنا شہد ڈالے گا، اتنا جو ہے وہ.
سلمان بھائی بات یہ ہے کہ جتنا اہتمام کرے گا اتنی برکتیں ملیں گی.
جی.
اب ایک تو وہ بھی شخص ہے نا کہ جو روٹین وائز اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد، وہ پڑھ ہی رہا ہے.
جی.
ایک یہ شخص ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر، خوشبو لگا کر، سر کو جھکا کر، آنکھیں بند کر کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں گم ہو کر درود پاک پڑھ رہا
ہے.
تو اس درود پاک پڑھنے میں اور اس درود پاک پڑھنے میں یہ سمجھ لیں کہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ کتنا فرق ہے کہ انسان تب اس طرح درود پاک پڑھتا ہے نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور جما کر اور پھر ایک اپنے دل کو اس طرف لگا کر اور ارد گرد خوشبوؤں بھرا ماحول بنا کر، تو اس پر جو سمجھ لیں کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نا، اس سے جو برکتیں ملتی ہیں، تو وہ یقیناً ایک ایسے شخص کو وہ برکتیں نہیں ملیں گی. برکتیں ضرور ملیں گی لیکن وہ نہیں ملیں گی کہ جو اس اہتمام کرنے والے کو ملیں گی. بات وہی ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. میں تو یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ اپنا کوئی وقت ضرور مقرر کریں.
ماشاءاللہ.
ایسا وقت مقرر کریں کہ جس وقت آپ ہوں، جسے کہتے ہیں نا کہ دل میں ہو یاد تیری گوش آئے تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. تو بس ایک تصور ہو حضور کا، آپ نے مصلی بچھایا ہوا ہو، قبلہ رخ آپ ہوں اور آپ کے ارد گرد خوشبوؤں بھرا ماحول ہو، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور حضور کے کمالات کو دیکھ تصور میں لاتے ہوئے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے جسے کہتے ہیں کہ تمام کائنات میں مکمل اختیارات کے ساتھ بھیجا، آپ کے چہرہ مبارکہ کو، کہ آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ جب کہیں تشریف لے کر جاتے، اندھیری جگہ پہ جاتے تو پورا کمرہ روشن ہو جایا کرتا. آپ کے ان تصورات میں گم ہو کر درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کیا برکتیں ملتی.
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل.
بھی حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی جو سیرت مبارکہ، جسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، ادب احترام جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، کہ جن سے نسبت رکھنے والی چیزیں قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، اور ہمیں کس قدر اہتمام کرنا چاہیے. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر وضو کے حدیث پاک کے متعلق گفتگو فرمانا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. ایک بار خلیفہ وقت حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس خلیفہ ہارون رشید تو آپ کے مکان عالی شان پر حاضر ہوا، تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی تاخیر سے باہر تشریف لائے.
ٹھیک ہے،
تو یہ بات جو ہے نا وہ خلیفہ کو ناگوار گزری. اس نے کہا کہ آپ خلفاء کو ذلیل ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی مجھے باہر انتظار کروایا ہے. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا واللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب میں نے آپ کی آواز سنی نا تو میں سمجھا کہ آپ حدیث پاک کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. اس وقت میں وضو سے نہیں تھا، وضو نہیں تھا میرا. فرماتے ہیں میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پر بغیر وضو کے گفتگو کروں. یہ ادب، یہ احترام، یہ تعظیم، یہ توقیر سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں. اچھا، اس طرح کا، اور ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کے لیے جو انداز اختیار کیا جائے وہ شریعت میں پسندیدہ ہو، محمود ہو، اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہو، شریعت کا نا پسندیدہ نہ ہو، اگرچہ پہلے کسی نے نہ کیا ہو لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب، احترام، تعظیم کے لیے کیا جا رہا ہے، تو وہ عمل پسندیدہ ہے، وہ محمود ہے، وہ شریعت کے اندر جو ہے اس کی پذیرائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی کا یہ جو مبارک انداز ہے اس کو خاص طور پر آپ کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک بیان کرنے کے لیے ایک اسپیشل ایک نشست تھی جو صرف اور صرف حدیث رسول بیان کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، کہ اس پر بیٹھ کر آپ حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے. اور پھر آپ کا جو مبارک انداز تھا، گلی میں، رستوں میں یوں چلتے ہوئے کوئی اگر حدیث پاک آپ سے سننا چاہتا نا تو آپ قطعاً اس کو حدیث پاک نہیں سنایا کرتے تھے اس طرح، بلکہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. گھر اس کو لے کر آتے، بیٹھتے، پھر وہی لوبان جو ہے وہ سلگایا جایا کرتا تھا، اللہ اکبر، اور پھر حدیث رسول کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، حدیث رسول بیان کیا کرتے تھے. یہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا انداز ہے. ایسے ہی ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انداز ملتا ہے کہ آپ حدیث پاک لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، اہتمام فرماتے، وضو کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا، اس کے بعد پھر حدیث مبارک کو وہ لکھا کرتے تھے. اتنا ادب، احترام، تعظیم اور توقیر یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کے لیے، توقیر کے لیے، عزت، احترام، مقام، مرتبے کے اظہار کے لیے کوئی بھی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جو شریعت کے اندر پسندیدہ ہے، جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، وہ عمل محمود ہے، پسندیدہ ہے.
درست فرمایا. حالانکہ یہ جو انداز ہے جو ابھی آپ نے بیان فرمایا ہے، امام مالک کا ہو یا امام بخاری کا ہو، اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کروں.
جی
جی،
حدیث لینے کے لیے امام بخاری کا اپنی شرائط مرتب کرنا،
جی،
کہ یہ شرائط ہیں امام بخاری کہ اس شرط پر جو روایت جو پوری اتر رہی ہے وہ یہ لیں گے، قبول فرمائیں گے.
جی،
اس طرح حضرت امام مسلم کی شرائط،
جی،
یہ شرائط کا جو ہے نا وہ یہ اہتمام فرمانا اور اس کا التزام کرنا، اہتمام تو لفظ چھوٹا رہ جائے گا، اس کا التزام کرنا شرائط کا اور ان کو متعین کرنا، یہ بھی صریحاً الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی نہیں، لیکن چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور حضور کی تعظیم کرنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس پر شریعت نے، اسلام نے کوئی قدغن نہیں لگایا، جس پر روک نہیں لگائی، جس کو ناپسند نہیں کیا، سو لہذا یہ عمل جو ہے وہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ پرمیزیبل ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے. کہاں اجازت دی گئی ہے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس میں وہ جو وتعزروہ وتوقروہ ہے، اس کے اندر اس کی اجازت دی گئی. یہ الحمدللہ محدثین کا ذکر ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کی جو مبارک حیات طیبہ ہے اس سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. سبحان اللہ.
حدیث احمد کا کیا ادب ہے جو سیکھنا چاہے تجھ سے سیکھے. حدیث احمد کا کیا I'm a good.
ماشاءاللہ خلیل بھائی کیا زبردست اشعار پڑھے ہیں آپ نے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ذکر امام مالک ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین پیکیج ہمارا پہلے سے چلتا آ رہا ہے الحمدللہ، غوث پاک نے فرمایا، تو مزید آئیے انہماک کے ساتھ اس کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور یہ اس کا ایک سیگمنٹ ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرامین میں سے ہم کوئی ایک فرمان اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں۔ آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھے گئے ایک سوال اور پھر اس کے جواب کو شامل کریں گے۔ یہ سوال ہے اس حوالے سے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا جو حکم ہے، تو کیا یہ ڈرنا سب کے لیے برابر ہے، یا اس میں عام مسلمان، پھر اولیاء، علماء اور جو صوفیاء ہیں، ان کے درجات مختلف ہیں اور ان کے خوف کا جو ایک معیار ہے وہ بھی الگ الگ ہے، کیا یہ مختلف ہے یا سب کا ایک ہی ہے؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں اس سوال اور اس جواب میں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ خوف کیا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کئی قسمیں ہیں، یعنی مختلف لوگوں کے اعتبار سے خوف کی کیفیت بھی مختلف ہے۔ خوف سے مراد وہ خوف جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو گناہگار بندوں کا جو خوف ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس اعتبار سے ہوتا ہے، اور عابدین کا، یعنی جو عابد و زاہد لوگ ہیں، ان کا جو خوف ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ان کی عبادت کا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ اور علماء کا خوف طاعات میں شرک اصغر یعنی ریاکاری سے بچنے کا ہوتا ہے، اور عارفین جو ہوتے ہیں ان کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت و تعظیم کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جو عشاق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرنے والے ہیں، جو عشق کی حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے فوت ہو جانے کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس کا جو بھی خوف ہوتا ہے وہ اس کے اپنے خوف کے اعتبار سے جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور قرب میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے، اور جو ہم اس گناہ کرتے ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور بالخصوص اس بات پر کہ جو گناہگاروں کے لیے ہے کہ عذاب کا خوف، اللہ تعالی ہمیں اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنا خوف بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آمین۔
تیرے خوف سے تیرے در سے
دھر 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 دھر
اپنا بتایا الہی.
آمین 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 آمین. اللہ کریم ہمیں اپنے خوف سے رونے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں بے خوف ہونے سے بچائے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہی نہ رہے، اللہ ہمیں اس حال سے محفوظ اور معمون فرمائے. آمین بجاہ طہٰ و یاسین. مزید چلیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی
میرا نام محمد اعظم اتاری ہے، میں بریلی شریف سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرا خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ چہرے پر کیلے نکل آتی ہیں اور دانے نکل آتے ہیں، ان کا کوئی علاج تجویز فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
آمین اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. ماشاءاللہ آباد رہیں سلامت رہیں. مرحبا.
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع سلیکٹ کیا گیا ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کے والے سے بہت سارے مدنی پھول سننے کو مل رہے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ایک تابعی بزرگ ہیں؟ اگر انہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے تو کون کون سے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زیارت سے مشرف ہوئے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ان کا خلی مبارک کیسا تھا.
جی عدنان دے.
حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تبع تابعی ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے زمانے اقدس کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کی ولادت مبارکہ ہے اور آپ کا زمانہ ہے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان سے آپ کی ملاقات یا ان سے روایت حدیث یہ ثابت نہیں ہے. آئمہ اربع میں سے یعنی فقہ کے جو چار امام ہیں ان میں سے تابعی ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. 17 صحابہ کرام علی مردوان سے ملاقات کا شرف پایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. جی
میرا نام ظہیر احمد ہے، میں کواٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلی آنکھ صلی اللہ پروگرام جاری اور ساری ہے. میرا خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ میرے چھوٹا بھائی ہے، اس کی کھانسی نہیں رک رہی ہے، اس کو کھانسی بہت زور سے آ رہی ہے، نمونیا پتہ نہیں ہو گیا کیا، پسلیوں میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی علاج وغیرہ بتا دیں. دوائی وغیرہ دی اس سے فرق نہیں آیا، کاڑھا وغیرہ بنا کے دیے اس سے بھی نہیں ٹھیک ہو رہا ہے. عرض ہے کہ ان سے دوائی وغیرہ کوئی بتا دے، علاج بتا دے.
اللہ پاک آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے.
بہت سارے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں
جی،
نزلے کو، زکام کو، کھانسی کو، حالانکہ اگر آپ دوسرے بڑے بڑے امراض دیکھیں نا، جیسے پھیپھڑوں، لنگس کی کمزوری، لنگس میں بعضوں کے پانی بھر جاتا ہے، اور اسی طرح سے دمہ ہے، اور بھی پھیپھڑوں کے امراض کے تعلق سے بڑے بڑے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے بعضوں کا ٹی بی بھی ہوتی ہے، وہ بھی لنگس وغیرہ سے تعلق رکھتی ہے.
صحیح.
احتیاط اگر کریں گے تو یہ مرض آگے نہیں بڑھے گا، تو بڑے بڑے امراض سے بندہ بچ جائے.
اللہ بچائے، اللہ محفوظ فرمائے. بچوں کو جو ہے نا وہ دھوتے ہوئے، بچے چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ پوٹی وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو دھوتے ہوئے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سخت ٹھنڈا پانی جو ہے وہ یہ نہ ہو. تو پانی جو ہے وہ گرم کر لیا جائے، گرم کرنے کی سہولت اگر گیزر وغیرہ نہیں ہے تو اس کو چولہے پر بھی پانی کو جو ہے وہ گرم کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کے شرعی تقاضے جو ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھا جائے. تو بہرحال احتیاط کریں، بچوں کے حوالے سے بھی، اپنے حوالے سے بھی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت اور فضل فرمائے. آمین. سردی بھی بہرحال اللہ کی نعمت ہے اور اولیاء کا پسندیدہ موسم رہا ہے سردی. عدنان بھائی
فرشتے مبارکباد پیش کرتے ہیں جی.
واہ واہ.
حدیث پاک میں جو ہے وہ اس کو نیکیوں کا موسم قرار دیا گیا ہے.
سبحان.
سردی کے جو ہے وہ بڑے فوائد ہیں.
ہاں جی.
اور اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی راتوں میں عبادت اور دن میں جو ہے وہ روزہ رکھنے کی بھی ترغیبات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں.
سبحان اللہ. اس عنوان پر انشاءاللہ آگے چل کے ہم بات کر لیں گے، آپ کو روایتیں سنائیں گے انشاءاللہ سردی کے اوپر. تو سردی کا موسم اللہ کی رحمت سے ایک نعمت ہے، اور بہرحال ہم نے اس نعمت کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے یہ ایک ہماری بہرحال ذمہ داری بنتی ہے. جن کو سردی زیادہ لگتی ہے اللہ پاک ان پر بھی رحمت فرمائے، اور باقی جن کو نہیں لگتی ان کو اللہ کریم احتیاط جو ہے وہ کرتے رہنے کی سعادت بخشے. آمین. آگے بڑھتے ہیں. جی
عثمان امانت طاری گلزار تیبہ سرگودا سے. سلمان بھائی میں آپ کو ایک نعت کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. اللہ کیا جہنم ابھی نظر ہوگی،
ماشاءاللہ آپ کی کوشش کو سعی کو مشکور فرمائے. اللہ کیا جہنم اب بینا سرد ہوگا, ٹھیک ہے جی, اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیں آپ, اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. جی
ظفر آباد سے عبد المجید کاظمی بول رہا ہوں. حضرت امام مالک کے کتنے بیٹے تھے؟
امام مالک کے کتنے بیٹے تھے یہ سوال ہے جی عدنان.
فی الوقت تو مجھے یاد نہیں ہے جی, میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ مل جاتا ہے تو عرض کرتا ہوں. پہلے ایک حلیہ مبارک کے متعلق جو ہے عبد الخالق بھائی نے پوچھا تھا وہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی دراز قد تھے, جسم مبارک جو ہے وہ فربہ تھا آپ کا اور سفید رنگت تھی آپ کی, حسن ظاہر سے اللہ پاک نے مالا مال فرمایا تھا, کشادہ چشم, بڑی بڑی آنکھیں تھی آپ کی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی, اور بلند ناک مبارک, بینی مبارک بلند تھی, یہ بھی عظمت اور رفت پر دلالت کرتی ہے, اور خوبصورت لباس عدن کا بنا ہوا جو لباس ہوتا تھا, عمدہ لباس وہ زیب تن فرمایا کرتے تھے, اور اچھی خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے.
واہ سبحان اللہ, خوشبو کے استعمال میں بھی دیکھنا چاہیے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے افراد جو ہے نا وہ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں خوشبو سے, یہ بھی خیال کرنے کی بات ہے کہ ایسی خوشبو نہ لگائی جائے جس سے گھر والے متاثر ہو جائیں, تو ایسی خوشبو بنا لگائے کہ جو مطلب گھر والوں میں بھی اور عام لوگوں
کے لیے بھی فرحت کا باعث
بنے, ٹھیک ہے, یہ دیکھ بھال کے اس کو جو ہے چلنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر, مجھے ایک بات یاد آ گئی, چلے ہر بات میں بتا دوں یہ ضروری بھی نہیں ہے, آگے چلتے ہیں. جی
کون؟ رضا قادری انڈیا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلمان بھائی بڑا ہی اچھا سلسلہ لے کر آتے ہیں آپ. نعت خواں حضور سے میری گزارش ہے کہ وہ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں یہ والا سنا دیں, جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ مرحبا. جی
نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں.
ماشاءاللہ, چلیں میں ایک چیز سوچ رہا ہوں, جب سے میں نے کہا میں بتا دوں ضروری نہیں ہے, بل بتانے میں حرج بھی نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ تجربہ ہوا ہوتا ہے تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے وہ دیکھ لیا جائے. آپ قصص الاولین موعظۃ للآخرین, پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے کیا ہے, نصیحت ہے. تو جو تجربے جن کے ہو گئے ہیں یا ناخوشگوار ہو گزرے ہیں تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ ان سے کیا کر لیں, فائدہ حاصل کر لیں اور ایسے تجربے سے گریز کریں, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے میں جب جامع المدینہ میں آیا تھا تو درجہ ثالثہ تھا, تیسرا سال تھا دس نظامی کا, تو مجھے بھی جو ہے نا وہ ایک خوشبو جو ہے وہ لگانے کا ایک ذہن بنا, تو میں نے جو ہے نا وہ ایک خوشبو لگا لی, اس کا نام نہیں بتاؤں گا, خوشبو میں نے لگائی اور میں جب کلاس میں صبح آیا درجے میں تو استاد صاحب جب تشریف لائے, استاد صاحب کا نام بھی نہیں بتاؤں گا, تو استاد صاحب نے جو ہے نا وہ آتے ہی فرمایا کہ بھائی خوشبو کس نے لگائی ہے, تو میں نے جو ہے نا بات کھڑا کیا جی میں نے لگائی ہے, تو مجھے استاد صاحب نے فرمایا آپ باہر کھڑکی میں جا کر جو ہے نا کھڑے ہو جائیں اور کھڑکی میں کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ سبق جو ہے وہ سن لیں, تو یہ مجھے ایک بات یاد آئی, تو اس سے مجھے وہ بھی ہوا, تو بہرحال خوشبو وہ اس سے سیکھنے کو ملا کہ وہ منتخب کی جائے کہ جو مطلب دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک ریلیونٹ ہو. ماشاء اللہ شیخ طریقت امیر سنت دعوت العلم قدسیہ کے آستانے پر جائیں عدنان بھائی, عجیب ایک روحانی خوشبو اللہ اکبر, یعنی جس کی اسپرچویلٹی جو ہے نا وہ فیل ہوتی ہے, یہ بھی ایک اللہ پاک کی کرم نوازی ہے. پھر امیر سنت کے قریب جائیں ہیں جی تو بھی ماشاء اللہ خوشبو, اور بھی عدنان بھائی میں مجلس رابطہ بھی علماء مشائخ میں بھی رہا ہوں, مجلس کا نگران رہا ہوں کسی زمانے میں, تو بڑے بڑے مشائخ سے بندہ جب ملتا ہے تو ان سے ایک عجیب جو ہے نا وہ جسے ہم بولیں کہ ایک اسپرچوئل سی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے, روحانی خوشبو ماشاء اللہ, یہ بھی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشبو کے انتخاب میں خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. جی آگے.
میں پیر محل سے بات کر رہا ہوں, میرا نام احمد رضا تاری ہے. میرا خلیل بھائی سے سوال ہے کہ میری بہن کے سر پر ددریاں تھی, اب پنسیاں پھوڑے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں, ان میں سے پانی بھی بہت نکلتے ہیں, جب کنگا کرتے ہیں نا تب خون نکلنے جیسا ہو جاتا ہے.
اللہ کریم صحت عطا فرمائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے یہ مرض جو ہے وہ دور فرمائے۔ خلیل بھائی آج بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی مزید۔
محمد عمیر حمزہ تاری وہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلمان بھائی آج کا موضوع حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ میرا نعت خان اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ جزاک اللہ خیرا۔
آمین، مرحبا۔ جی
محمد عمیر اتاری سہیوال سے عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی میرا خلیل اتاری کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔
ماشاءاللہ۔ جی
شکر حسین اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں، ایک عرض ہے کہ لم جاتی نذیر و کفی ناظری، اگر نعت خواں اسلامی بھائی یہ اس کے چند اشعار سنا دیں۔
واہ بھائی شکور حسین بھائی، مرحبا۔ جی
میں مدنی رضا ان سے بول رہا ہوں، پیارے سلمان انکل آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے گا۔ یا غوث بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ۔
واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو، مدنی رضا بھائی آباد رہیں خوش رہیں۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ نظر کا جو علاج بتایا تھا، بادام سفید تل پستہ اور اخروٹ والا، وہ دوبارہ بتا دیں، اور پمپل کے لیے نشان ختم کرنے کا بھی کوئی طریقہ بتا دیں۔ اللہ حافظ اور سلامتی کے عطا فرمائے، خاک مدینہ ہوتی یہ کلام سنائے، حسن و جمال مصطفیٰ یہ کلام سنائے۔ فالیا سے میسج ہے، بہت شکریہ۔ میسج ہے جی، یہاں ان کا کہنا ہے کہ دانتوں میں بہت ڈھیٹ کیڑا جو ہے وہ لگ چکا ہے، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، کوئی علاج بتا دے، اللہ رحم فرمائے۔ چلیے جی آگے ہیں جی، نوید بھائی دبئی سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بلڈ کلاٹنگ کی وجہ سے آنکھ کا نور جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کی بینائی کو روشن فرمائے، آمین آمین آمین۔ ایک علاج بتا دیں، اگر کھانے کے بعد بلند آواز سے ڈکار آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈکار کی آواز جو ہے وہ کم ہی رکھنی چاہیے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ چند لقمے کھانا کھائیں تو بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے۔ اللہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ خلیل بھائی اس پر جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں گے۔ تم ہی ہو چین اور قرار اس دلے بے قرار کا، یہ کلام سنائے، حمزہ والا سے میسج ہے، بہت شکریہ۔ اور خلیل بھائی سے عرض ہے یہ بتائیں کہ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کیسے نکالا جائے؟ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، آمین۔ اللہ بے حساب بخشش فرمائے آپ بھی اور میری بھی، اور یہ بھی ایک مچھلی کے کانٹے والا جو بات بتائی ہے یہ بھی قابل غور ہے۔
بالکل،
مچھلی ویسے آج کل تو لوگ جو ہے وہ اس کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ اس میں کانٹے وغیرہ پہلے سے ہی اس کو بون لیس کر لیتے ہیں، جیسے گوشت بون لیس ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مچھلی کو بھی یوں کیا جا رہا ہے آج کل نا، تو بہرحال مچھلی کھائیں تو پھر اس کے سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ کھائیں۔ اللہ آپ کو سلامتی کی عطا فرمائے۔ جن کا میسج ہے خلیل بھائی، ہو سکتا ہے احتیاط کے پیش نظر پوچھ رہے ہوں، کبھی کبھی یوں ہو جائے پھر کیا کیا جائے؟
ہوا تھا ایسے، میں دو دن پہلے فون آیا تھا کسی کا،
اچھا
کسی اسلامی بھائی کے بچوں کی امی کے ساتھ ایسا معاملہ تھا، ایک ہاسپٹل میں لے کے گئے، تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ صبح آئیے گا، بیچاری نے رات پتہ نہیں کیسے گزاری ہوگی۔
اللہ اکبر۔
بہرحال اس کا ایک علاج ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔
جی جی،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
پہلے کچھ کلام سنا لیں میرا خیال ہے، پھر علاج بتا دیں۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر، مدینے لا
خلیل بھائی کدھر بڑھتے ہیں آپ کے علاج خلیل بھائی بتا رہے ہیں غور سے سنیں اور کاپی پینسل پاس رکھیں اگر مس ہو جائے نہ لکھ سکیں یا کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مدنی چینل فیس بک جو ہمارا پیج ہے مدنی چینل لائیو یہ فیس بک پیج ہے وہاں پر پروگرام آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، تو وہاں آپ جا کر دوبارہ بھی اس کو سن سکتے ہیں. جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر مچھلی کا کانٹا وغیرہ جیسے حلق وغیرہ میں پھنس جائے تو اس کا ایک آسان علاج یہ بھی ہے کہ لیمو جو ہوتا ہے لیمن، اس کو نچوڑا جائے حلق میں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے جو رس ہوتا ہے اس میں تیزی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اللہ کرے گا کہ بہا کے لے جائے گا. یہ بھی اس کا ایک آسان علاج ہے، جو یہ چیز عام طور سے گھروں میں ہوتی بھی ہے لیمو، یعنی کہ یہ ہوتا ہے گھروں میں، تو مل بھی جائے گا رات برات، اگر کوئی ایسا موقع ہو تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اس سے. اللہ کریم آسانی فرمائے. مزید ڈکاروں کے حوالے سے فرمایا تو اس میں یہ کہ بہت بڑا تعلق معدے سے ہے. کھانے پینے پہ غور کر لیں کہ کیا کھانے سے ایسا ہوتا ہے. کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت ہوتی ہے تو اس سے بھی بد ہضمی ہوتی ہے، پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، کھانا کھا کے سو جائیں یا پھر بہت زیادہ مرغن غذائیں. وہ پورا ایک چیپٹر ہے، اس پر غور کر لیں کہ کیا آپ کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں. بہرحال اگر عام طور سے ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک علاج آپ نوٹ فرما لیں. آپ دو عدد آلو بخارے لے لیں، خشک آلو بخارے جو ہوتے ہیں وہ دو عدد آلو بخارے لے لیں، اور ایک چمچ سونف، اور پھر ساتھ آپ نے لینی ہے دو چھوٹی الائچی. دو آلو بخارے، دو چھوٹی الائچی، ایک چمچ سونف کا، اس کو آدھے گلاس پانی کے اندر آپ پکائیں، اور جب یہ اس میں سے آدھا یعنی کہ پک پک کے آدھا رہ جائے تو اس کو اتار کے اس کو چھان کے پی لیا جائے. تو یہ دن میں دو مرتبہ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جن لوگوں کو بار بار ڈکاریں آتی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمونیے کے حوالے سے پوچھا تھا، تو نمونیے کے کئی ایک علاج ہیں. ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں، یہ آپ گھر کے اندر ہی اس کو بنا سکتے ہیں. آپ نے چار چیزیں لینی ہیں. سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ادرک کا پانی. ادرک کو تھوڑا کوٹ لیں، اور ادرک وہ لیں کہ جو دیسی ہو. ادرک یعنی کہ آج کل آتی ہے ہمارے یہاں بھی باب المدینہ میں، تو وہ تیزاب کے پانی سے دھلی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو وہ موٹی موٹی ہوتی ہے، تو وہ نہیں لینی ہے، تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو جو آپ اگر مارکیٹ میں ڈھونڈیں گے آپ کو بغیر دھلی ہوئی ادرک بھی مل جائے گی، تو وہ آپ نے بطور دوا وہ استعمال کرنی ہے. تو ایک چیز اگر پہلے ہی وہ مناسب نہیں ہے تو وہ دوا میں کیا فائدہ کرے گی. تو ادرک کا پانی آپ نے لینا ہے ایک چمچ. پھر دوسری چیز آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے جائفل. جائفل کو لے لیں، اس کی گری نکال کر وہ تین گرام آپ نے لینی ہے. تین گرام جائفل لے کر اس کو پیس لیں، اور پھر وہ بھی آپ رکھ لیں. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے کالی مرچیں. کالی مرچیں یہ بھی گھر میں موجود ہوتی ہیں، یہ چھ گرام آپ لے لیں. یہ سب چیزوں کو یعنی چھ گرام کالی مرچیں اس کو بھی پیس لیں، جائفل تین گرام اس کو بھی پیس لیں، اور ادرک کا پانی ایک چمچ لے لیں. ان سب چیزوں کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 60 گرام شہد لے لیں، ہنی لے لیں، اس کے اندر اس کو شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں. اور پھر یہ بچوں کی عمر کے اعتبار سے، جیسے اگر 3 سال سے چھوٹا بچہ ہے تو چوتھائی چمچ دے دیں اس کو، 3 سال سے بڑا ہے تو اس کو آدھی چمچ دے دی جائے، ٹی اسپون جو ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر بڑے ہیں تو بچے ان کو ایک ایک چھوٹی چمچ دے دی جائے دن میں 2-3 بار، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ایک بہترین علاج ہے. اسی طرح سے مزید علاج اس کے اور بھی ہوتے ہیں. اگر شہد کا استعمال بچوں کو سردیوں وغیرہ میں جیسے کروایا جائے، شہد ایک پاؤ لے کر اس میں 2 گرام زعفران پیس کے رکھ لی جائے، وہ اس میں ڈال لیں، اور تقریباً 6 گرام اس میں جائفل ڈال کر رکھ لی جائے، اور یہ پیس کر مکس کر کے تو یہ بچوں کو دیتے رہیں، تو انشاءاللہ سردیوں کا موسم جو اچھا گزر جائے گا. مزید سر پر دانے ہیں یہ فرمایا تھا، اس کے لیے پرہیز بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. وہ آپ نے پرہیز کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ انڈا، مچھلی، بڑے کا گوشت، یہ دانے اور چہروں پہ داغ دھبے جو ہوتے ہیں اس اعتبار سے، کیلے، مہاسے وغیرہ جو ہوتے ہیں اکنی، تو اس کے لیے یہ کم از کم یہ 3 چیزوں کا تو پرہیز ضرور کیا جائے. قبض نہ ہونے دیں، اس کا بھی خیال کریں. پانی جو ہے وہ جتنا پینا چاہیے کم از کم اتنا ضرور پئیں. پھر اس کے لیے کوئی بھی اگر بنا بنایا آپ خون صاف کرنے والا کوئی حکیمی آپ بنا بنایا سیرپ لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں، تو وہ صبح شام استعمال کریں. شربت عناب آتا ہے بنا بنایا، وہ آپ لے لیں تو وہ انشاءاللہ اس میں فائدہ کرے گا. آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 50 گرام عناب لے لیں، یا گول گول بیر کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، 50 گرام عناب لے لیں. 50 گرام آپ نے اندر لینا ہے گل منڈی لے لیں 50 گرام. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے گلے نیلوفر. نیلوفر کے یہ پھول ہوتے ہیں, تو تینوں چیزیں 50-50 گرام لے کر ان کو پہلے دھو لیں, مٹی وغیرہ نکل جائے, پھر اس کو آپ نے 2 لیٹر پانی کے اندر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں. جب 1 لیٹر پک پک کر رہ جائے تو پھر آپ اس کو اتار لیں, اس کو چھان لیں, اور چھاننے کے بعد اس میں تقریباً 3 پاؤ کے آس پاس 750 گرام تقریباً کم و بیش 700 گرام آپ اس کے اندر چینی شامل کر لیں. یعنی اس کو چھاننے کے بعد پھر اس کو دوبارہ چولہے پہ رکھ کے اس کے اندر یہ چینی ڈال لیں اور یہ پانی کو تھوڑا سا پکائیں. جب یہ شیرہ سا بن جائے گا, بہتر ہو جائے گا, تو انشاءاللہ یہ شربت کی شکل اختیار کر جائے گا. پھر اس کو کسی خشک برتن کے اندر آپ رکھ لیں اور صبح و شام 3 3 چمچ استعمال کریں. انشاءاللہ ہر طرح کے دانے وغیرہ کے اعتبار سے یہ مفید ہے. اسی طرح سے مزید جو چہرے پر کیل مہاسے وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ اپنی غذا پر توجہ دیں. خون کی کمی کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قبض نہ ہونے دیں. آپ کچھ مربع لے لیں, جیسے سیب کا مربع ہے, گاجر کا مربع ہے, بہی کا مربع ہے, آملے کا مربع ہے, یہ چاروں مثالیں آپ لے لیں, ہڑ کا مربع ہے, یہ سب چیزیں لے کر اس کو گھر کے اندر یا تو سب چیزیں مکس کر کے رکھ لیں اور صبح شام ایک ایک بڑا چمچ استعمال کرتے رہیں, تو اس سے انشاءاللہ عزوجل جگر کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور معدے کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا. جب یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ اچھا کام کریں گی تو آپ کے لیے فائدہ حاصل ہوگا.
اچھا یہ بتائیں, یہ مربے مکس کر کے رکھے جائیں, یہ کوٹے جاتے ہیں, کاٹے جاتے ہیں, گرائنڈ کیے جاتے ہیں, کیا کیا جاتا ہے مکس, جیسے آپ نے فرمایا کرنے کے لیے؟
مکس کے اعتبار سے یہ دو انداز سے کر سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ ویسے ہی رکھ لیں, سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیں. اگر آپ اس کو آسانی سے آتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ جیسے بندہ ایک چمچہ کھائے اور نکل جائے, جہاں بھی جا رہا ہے, کام پہ جا رہا ہے, اچانک یاد آئے, جیسے یہی ہوتا ہے ہمارا کہ دوائیں کھانے کا ٹائم بھی کم ہی ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ہڑ کو چھیلنا پڑے گا, اس کی گٹھلی نکال کے پھینک دیں, اور پھر دوسرا اس کے اندر جیسے جو سیب ہے وہ بھی آپ اس کے بیج وغیرہ نکال لیں, اس کو باریک باریک کاٹ لیں, اور پھر تیسری چیز اس کے اندر جیسے میں نے کہا گاجر ہے تو وہ بھی آپ باریک باریک کاٹ لیں, چھوٹے چھوٹے کتلے بنا کے رکھ لیں. بہی کا مربع ہے وہ چھوٹے چھوٹے کتلے بنا لیں. تو آملے کا ہے, اس کی بھی گٹھلیاں نکال کے اس کو بھی چھوٹے چھوٹے کاٹ کے رکھ لیں. تو یہ اتنا ہی کافی ہے. یا اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے تو آپ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں, مگر گرائنڈ جو ہے اس طرح سے عام طور سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ خشک ہوگا, جم جائے گا. تو پھر اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کوئی عرق لے لیں, جیسے عرق کے چہار وغیرہ ہوتا ہے, وہ ہاضمے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, چو عرق کا بھی کہتے ہیں پنجاب میں, وہ تھوڑا سا ڈال کے اس میں اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں, لیکوڈ سا بن جائے گا. ویسے آپ کو پسند ہے اس طرح کر لیں, ورنہ باریک باریک اس کو کاٹ کے جیسے فروٹ کی طرح رکھ لیں, کوٹ بھی سکتے ہیں فروٹ کی طرح, جیسے فروٹ چاٹ ہوتی ہے اس طرح بنا کر اس کو رکھ لیں فریج وغیرہ میں, اور صبح شام استعمال اس کو کر لیں. تو اس سے یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا, ویسے تو سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ فریش تازے فروٹ موسم کے اعتبار سے استعمال کرے, تو یہ سب سے بہترین کام ہے. تو اس کا دیکھ لیں, اور موسمبی ہے, مالٹا ہے, لیمو ہے, گاجر ہے, تو اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ عزوجل یہ بھی چہرے کے اعتبار سے فائدہ مند ہوتی ہیں. نظر کے
جی میں تو کہتا ہوں کبھی آپ جو ہے نا یہ مربع بنا کے بھی دکھائیں. بعض وقت گھر کا مطلب ایک مربع بنا ہوا ہوگا تو یہ اس کی صفائی ستھرائی اور بھی ساری چیزیں, اس کا ہائیجینک ہونا, یہ بھی ایک کوالٹی وائز بھی اچھا ہونا.
کب بنائیں گے سلمان بھائی؟
جی یہ جو خلیل بھائی بتائیں گے یہی بنانا تو انہوں نے ہی ہے, میں تو ان کے ساتھ ہوں گا. کوئی بنا کے دکھا دیں خلیل بھائی کبھی. کس کا مربع بنانا آسان ہے ویسے؟
سبھی کام آسان ہی ہوتے ہیں, بندہ کوشش کرے.
نہیں سارے کام تو آسان نہیں ہوتے خلیل,
کوشش کے اوپر ہے, کوئی آسان سا دیکھ لیں گے.
صحیح, اللہ بخشے میری دادی جان, اللہ جنتوں میں گھر.
گاجروں کا عام طور سے بنا,
گاجر کا مربع بناتی تھیں, ایسی بات ہے یہ مجھے یاد ہے, یہ بنتا تھا. ویسے یہ کچھ ڈفرینٹ ہے, گاجر کا مربع بنانے کا طریقہ اور ہے یا سیب کا مربع بنانے کا طریقہ اور ہے؟
گاجر کا عام طور سے گھروں میں بناتے ہیں, عام ہے, اور مختلف انداز سے کوئی اس میں شیرہ وغیرہ ڈال لیتا ہے, کوئی گاجر کو جیسے تھوڑا سا بھون لیتا ہے, پکا لیتا ہے, تو بعض لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ کچی ڈال کر, پھر اس کا اپنا اپنا انداز ہے. تو وہ انشاءاللہ کچھ عرض کر دیں گے, کوئی انداز جو آسان ہو جو لوگ کر سکیں.
مربع بنانے میں مطلب جیسے میں کہہ رہی, سیب کا مربع آسان ہے, گاجر کا مربع بنانا آسان ہے, بھی کا مربع بنانا آسان ہے, اس اعتبار سے یعنی پروسیس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کون سا مطلب آسان؟
گاجر کا بنا لیا جائے یہ بھی آسان ہے.
صحیح,
گاجر کا. باقی آنکھ کے حوالے سے کال تھی, تو آنکھوں کا نور اللہ آپ کا آپ کے لیے آسانی فرمائے, لوٹ آئے, کرم ہو جائے, آپ کے حق میں بہتر ہو. اس کے لیے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کے بہت سارے روحانی علاج ہیں, اور اوراد اتاریہ کے بسے پر رابطہ کریں، وہاں سے روحانی علاج بھی کروائیں، باقی مزید اگر آپ کچھ دوا کے اعتبار سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے، جیسے آئی اسپیشلسٹ کے آپ کا پرابلم کیا تھا، لیکن عام طور سے جن کا آنکھوں کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ نظر کمزور ہو رہی ہے، تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے گاجرے ہیں، تو یہ گاجر کا موسم آج کل ہمارے یہاں جیسے شروع ہے، تو یہ گاجر کا رس پئیں، گاجر ویسے ہی کھائیں، تو انشاءاللہ یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے، سونف آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس طرح سے مزید یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ایک علاج یہ بھی ہے بہت اچھا تھا کہ آپ سونف لے لیں، ایک کلو سونف لے لیں، کسی مرتبان میں یعنی کسی برتن میں اس کو ڈال لیں، اور اس کے اندر پھر کریں یہ کہ جیسے گاجروں کا جوس نکالیں، اور پھر اس کے اندر نکال کے جیسے آدھا کلو گاجر جوس نکالا آپ نے، اس میں ڈال دیا، اب وہ خشک ہو جائے سونف، سونف خشک ہو گئی پڑے پڑے اس کے اندر، ایسا نہ ہو کہ اس میں جیسے وہ کچھ لگ جائے، خرابی ہو جائے، تو اس انداز پہ رکھیں کہ وہ اس کے اندر خشک ہو جائے، تو پھر جب وہ خشک ہو جائے پھر اس میں اسی طرح سے ایک پاؤ آپ وہ ڈالتے رہیں، اس کے اندر دو تین مرتبہ ایسے کریں، اس کا گاجر کا رس دو سے تین بار اس میں ڈالیں، تو اب پھر اس کے بعد اس سونف کو جب وہ تیسری بار بھی خشک ہو جائے تو پھر اس کو آپ جو ہے وہ ویسے بھی کھا سکتے ہیں، عام طور سے جیسے صبح شام ایک ایک چمچ وہ کھاتے رہیں تو اس کے اندر گاجر کا اثر بھی آ جائے گا بہترین، کیونکہ گاجر کا موسم چلا جاتا ہے، یہ گاجر اس طرح سے محفوظ ہو جائے گی اس میں، اور پھر اس کو آپ کھاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ایک بن جائیں گی۔
مرتبان اب تو مرتبان مطلب گھروں میں دیکھنے کو کہیں ملے نہیں مجھے، مرتبان مجھے یاد ہے وہ، مطلب آپ کو بھی یاد ہوگا،
جی بالکل،
ہمارے بچپن میں اچار بنتا تھا مرتبان،
بالکل اچار بنتا تھا،
ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے جامع بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر پر مرتبان ہے، گھر پہ تو ہمارے بھی ہوگا لیکن عام طور پر یہ ہے یا نہیں ہے، مطلب یہ کہ برتن ہو اور سیف سا برتن ہو، اس میں جو ہے نا وہ آپ یہ کر سکتے ہیں
نظر کے اعتبار سے۔
اچھا میں ایک اور بھی عرض کر دوں، آپ آسان مطلب اس کو بنا لینا جی، کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے خلیل بھائی، بڑے بڑے جو ہے نا وہ ڈبے آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں مختلف سائز کے آتے ہیں، تو وہ ایئر ٹائٹ ڈبے ہوتے ہیں،
جار نہیں
ڈبے،
اچھا ڈبا،
ہاں جی، جو اوون میں بھی آپ اس کو چیز اس میں گرم کر سکتے ہیں، اس طرح کے وہ ہوتے ہیں، ہے نہیں ورنہ میں وہ دکھاتا، اس طرح کے ایک ڈبے، مطلب پلاسٹک کے لوگ سمجھ رہے ہوں گے جن کے گھر پر ہیں، تو اس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایئر ٹائٹ ڈبا ہے، ڈبا ہوتا ہے اس کو جب بند کرتے ہیں وہ ایئر ٹائٹ ہو جاتا ہے، وہ
اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ اس میں جو وہ اگر اس طرح ڈالیں گے تو پھر اس کے اندر خرابی نہ ہو جائے،
یعنی اس کو ہوا لگواتے رہے، مطلب تھوڑا
یا کھلے اس میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو کھلے برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر خشک کرنا ہے،
اچھا
وہ جو رس آپ ڈال لیں اس کے اندر خشک ہو جائے، یعنی کہ ایک انداز ہے، اگر آپ اتنا نہیں کر رہے ہیں، آپ ویسے ہی گاجرے وغیرہ کھاتے رہے اور سونف کھاتے رہے تو یہ اچھا علاج ہے،
جیسے
بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ کچھ ہم وہ ان کو اسی میں مزہ آتا ہے کہ ہمیں کچھ جو ہے نا بتایا جائے،
ایکٹیویٹی ہاں جی ہو جاتی ہے، نہیں صحیح، اچھی بات۔
آخر میں وہ عرض کر دوں، نظر کے اعتبار سے پوچھا تھا تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، بادام، اخروٹ، کوکونٹ کا پاؤڈر اور مصری، ان چاروں چیزوں کو 100-100 گرام لے کر ان کو مکس کر لیا جائے، کوکونٹ پاؤڈر تو پسا ہوا ہوگا، باقی چیزیں پیس لیں، تو یہ نظر وغیرہ کے لیے ایک اچھی چیز ہے، اعصاب پٹھوں کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہے، اور نزل زکام کے لیے ایک علاج عرض کرتا چلوں آخر میں، کہ آج کل سردی کا موسم ہے تو اگر کسی کو نزلہ زکام وغیرہ ہو تو کوئی گھریلو علاج کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دیسی مرغی کا چوزا لے لیں، تو چوزا لے لیں، اس کو جیسے اس کا گوشت لے لیں چوزے کا، اور پھر اس کو جو ہے تقریباً جیسے 1 لیٹر پانی ہے اس میں پکا لیں، 1 لیٹر پانی کے اندر اس کو پکا لیں، اس کے گوشت کو اچھی طرح اس کی یخنی وغیرہ بن جائے، تو جب 3 حصے پانی جل جائے 1 حصہ رہ جائے، نمک وغیرہ اس میں پہلے سے ڈال لیں، اور پھر اس کو جو ہے پیا جائے، بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں، بڑے بھی اس کو پی سکتے ہیں، جب یہ پیا جائے تو اس کے بعد جو ہے پانی وغیرہ 1-1.5 گھنٹہ نہ پیا جائے، اور ٹھنڈی ہوا وغیرہ میں بھی نہ جایا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام کا یہ بہترین علاج ہے کہ دیسی مرغی کا چوزا لے کر چھوٹا سا اس کا گوشت وغیرہ بنا کے پھر 1 لیٹر پانی میں اس کو پکائیں، چوتھائی پانی رہ جائے تو اس کو پی لیا جائے، تو انشاءاللہ یہ نزلہ زکام کے لیے بہت اچھا علاج ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک کا ذکر جو ہے، کرامت غوث پاک بغداد بھائی کی زبانی، آئیے سناتے ہیں، دیکھیے۔
حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن سے ہی روزہ رکھا. سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے. چنانچہ غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا. سبحان اللہ. امام ربانی شیخ عبد الوہاب اور شیخ المحدثین عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی. اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے. سیدنا غوث الثقلین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال تک رات بھر میں 1 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے.
وسیم بھائی کچھ جو ہے وہ اسلامی گفتگو جو ہے وہ فرمائے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے جو ہے وہ حوالے سے, اور پھر ہم جو ہے وہ آگے اپنے پروگرام کو اسلام کی طرف لے کر چلتے ہیں.
امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت جیسا کہ ہم نے سنی, اور بالخصوص آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم دین کے ساتھ لگن اور علم دین کا سمجھنے کے ایک جذبہ اور دین پھیلانے کا جذبہ آپ کے اندر تھا, اور جس طریقے سے آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو بیان کرتے تھے, دراصل بات یہی ہے کہ ان اکابرین اسلام کی سیرت ہمارے درمیان اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہم ان کی سیرت سے اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنے بارے میں مختلف قسم کے مدنی پھول چنیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں جیسے کہ سلمان بھائی ہم نے بھی سنا کہ آپ کا علم دین کے ساتھ بڑا شغف تھا, اور کیونکہ آپ ہیں ہی ایک فقہ کے امام, ٹھیک ہے, تو اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جیسے کہ آپ نے سلمان بھائی توجہ دلائی نا کہ دین سیکھنے سے آتا ہے.
جی,
امیر علیہ سنت دامات برکاتم عالیہ نے بھی اپنے مدنی مذاکرے میں ایک بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ لائک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ بھی لائک بنیں.
سبحان اللہ.
یہ بات یاد رکھیں کہ ذہانت ذہین لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے نہیں آتی,
صحیح,
لیکن انسان تب, کیونکہ ذہانت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کی ذہانت ہم نے سنی کہ آپ جو سن لیتے تھے وہ آپ کو یاد ہو جایا کرتا تھا. ذہانت اللہ کی عطا ہے, لیکن لائق لوگوں کے ساتھ, سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان لائق ہوتا ہے.
ماشاءاللہ.
اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لائق لوگ جو ہیں وہ علماء کرام ہیں.
کیا بات.
فرمایا علماء کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ بھی لائق بنیں.
کیا بات.
تو یہ اپنے لیے ہمیں مدنی پھول چن لینا چاہیے کہ علماء سے ہر وقت اٹیچ رہیں.
کیا بات.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ دین کی سمجھ ہمیں حاصل ہو, اور آگے دین پر چلنے کے جو طریقے ہیں وہ ہم سیکھنے میں کامیاب ہوں, اس کے مطابق اپنی زندگی.
مرحبا. ماشاءاللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ مواقع مل رہے ہیں. مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے.
ایک سوال کیا تھا اسلامی بھائی نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی اولاد کے حوالے سے. سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے 3 بیٹے تھے,
ماشاءاللہ,
حضرت یحییٰ, محمد اور حماد, اور ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا.
مرحبا. ماشاءاللہ. آئیے خلیل بھائی سے امام مالک کی منقبت بھی سنتے ہیں اور پھر صلوات السلام بھی انشاءاللہ. جی
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علوم قرآن اور طریقت کے ہیں
میں
محشر میں اٹھی ہو صبح کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے